او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام میں خصوصاً شہر بنگلور کے مسلمانوں کے لیے کچھ پریشانیاں آئی ہیں کہ ایک عالم کو عالم دین کو حراست میں لیا گیا بے ڈھنگے پن سے اور اخباروں میں اور میڈیا نے اسے بری طرح سے اچھالا. اللہ مسلمانوں کی اسلام کی علماء کی خصوصاً حفاظت فرمائے. ایک اچھی بات اس میں یہ بھی ہوئی کہ ایسے وقت سارے علاقے کے مسلمانوں علماء نے اتحاد کا مظاہرہ فرمایا. جیسے پاگل شخص نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ کہا تو سارے علماء جو جمع ہوئے تھے اس میں ہر مکتب فکر کے ہر خیال کے لوگ تھے، اپنے اختلاف کے ساتھ جمع تھے. ایسے ہی اس مسئلے میں بھی مولانا جن کو سخت کہتے تھے انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار فرمایا، ساتھ دینے کا اظہار فرمایا. یہی ہمارا دین ہے. پچاسوں مسئلے میں حضرت امام شافعی اور حضرت امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلاف. امام صاحب کے پاس وضو میں 4 فرض، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس 6 فرض. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا، ہاتھ کے لگ جانے سے، جسم کے لگ جانے سے. ایسے انگنت مسائل میں اختلاف. امام صاحب کے پاس آمین آہستہ ہے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آمین زور سے ہے، بالجہر ہے. یہ اختلاف غلط نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. بہت میں نے کہا ہے کہ حضرت امام شافعی جب آئے تھے اس مسجد کو جس مسجد کے صحن میں حضرت امام ابو حنیفہ آرام فرما رہے ہیں، بہت بعد کے زمانے کے ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، تو لوگوں نے دیکھا کہ بہت بڑے عالم مفتی امام آئے ہیں تو پکڑ کر ان کو آگے کر دیا گیا فجر کی نماز کے لیے. حضرت نے نماز پڑھائی تو آمین آہستہ فرمایا، ہاتھ درمیان درمیان میں جو رفع دین کرتے تھے امام شافعی وہ بھی نہیں کیا انہوں نے. دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت بھی نہیں پڑھا. نماز کے بعد مریدین نے پکڑ لیا کہ حضرت یہ کیا آپ اپنے مسلک کے خلاف. تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا امام ابو حنیفہ سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ بڑے ہیں، ان کا ادب ضروری ہے، اس لیے آپ حضرات بھی ممکن ہے کسی کو ان کی ادا پسند نہ ہو لیکن علم ہے ان کے پاس. دیکھیے میں ترتیب سے بتاتا ہوں. اصل اللہ کا ادب ہے، اللہ ہمارے خالق مالک رازق سب کچھ ہیں، ان کا ادب سب سے پہلا فریضہ ہے. اور اللہ سے جو چیز منسوب ہوتی ہے اس کا ادب بھی لازم ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیدائشی طور پر بڑی آواز والے، آہستہ بولتے تب بھی آواز بلند رہتی، وہ شاید ان کے اندر جو قدرتی طور پر رعب ہے اس کا اثر ہوگا، لیکن جب آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول، پیغمبر علیہ السلام سے بولتے ہوئے آواز بلند نہ ہونے پائے، کجہری بعضکم لبعض، آپس میں بولتے ہوئے جیسے تمہاری آواز اونچی رہتی ہے ایسی آواز اونچی نہ ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. بہت احتیاط سے اب بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں اس کا خیال رکھیں. چلیے، یہ پیغمبر کا ادب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. کلام اللہ کا ادب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ اسے چھوئیں، جن کو وضو نہیں ہے وہ اسے چھوئے نہیں. حالانکہ یہ کلام اللہ نہیں ہے حقیقت میں، کلام اللہ تو آواز کو کہتے ہیں. کلام اردو زبان میں بھی زید نے عمر سے کلام کیا کے معنی بات کی، آواز. یہ جو ہیں وہ لکیریں ہیں، نقوش ہیں، الفاظ نہیں ہیں، حروف ہیں. لیکن کلام اللہ کے حروف ہیں، اس لیے ان حروف کا بھی ادب کرو. وہ حروف کاغذ میں لکھے ہوئے ہیں، اس کاغذ کا ادب کرو. ان کاغذوں کو دھاگا جوڑتا ہے، اس دھاگے کا ادب کرو. دھاگے کو جلد پکڑ کر رکھتی ہے، اس جلد کا بھی ادب کرو. اس جلد کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اس غلاف کا بھی ادب کرو. غلاف میں لپٹے ہوئے کلام پاک کو بے وضو مت چھوو، اس لیے کہ غلاف اس کا حصہ ہے، اس کا بھی ادب. ناپاکی آ گئی ہے تمہارے ہاتھوں میں، اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا. اور ناپاکی بڑھ گئی اگر، منہ تک بھی پہنچ گئی، غسل واجب ہوتا ہے تو منہ میں بھی ناپاکی پہنچ جاتی ہے، اس لیے اسے بھی دھونا فرض ہے. کلی کرنا فرض ہے غسل میں، وضو میں فرض نہیں ہے. تو قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے، کلام اللہ کو پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے. اللہ کا ادب ہے تو اللہ کے کلام کا ادب ہے. بیت اللہ کا ادب ہے کہ اس طرف پیر لمبا نہ کرو. حالانکہ اللہ پاک حیز، جسم، جگہ وغیرہ سے پاک ہیں، انہیں جسم نہیں ہے، وہ جگہ میں نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن اس گھر کو اللہ سے نسبت ہو گئی ہے، تعلق ہو گیا ہے، اس لیے بیت اللہ کا ادب کرو. بیت اللہ سے تعلق رکھتا ہے، آس پاس والی عمارت تعلق رکھتی ہے، جسے مسجد حرام کہتے ہیں. فولی وجھک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ، مسجد حرام کا ادب کرو کہ مسجد حرام میں کوئی کسی سے بدلہ بھی نہ لے، مسجد حرام میں ناپاک داخل نہ ہو، اس کا ادب ضروری قرار دیا گیا. اتنا نہیں، ادب میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے دین کا حصہ ہے. بڑے بے ادب ہو جاتے ہیں ہم لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام چونکہ عرب میں ہے, بیت اللہ چونکہ عرب میں ہے, اس لیے عرب کا ادب کرو. حب العرب من الایمان وبغض العرب من النفاق, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, عرب سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے اور عرب سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے, منافق ہونے کی علامت ہے. یہ ہے ادب, کلام اللہ کا ادب, رسول اللہ کا ادب, بیت اللہ کا ادب, اور اس سے نسبت رکھنے. جیسے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعت منی, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے, من آذاها فقد آذانی, اسے جس نے تکلیف پہنچائی وہ سمجھ لے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. کیوں؟ صحابیہ ہیں تو صحابیہ بولتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اپنی جگہ ہے. اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے سلسلے میں, وہ میرے ساتھی ہیں. فمن احبہم فبحبی احبہم, ان سے محبت ان کا ادب, میری محبت میرا ادب ہے. ومن آذاہم فقد آذانی, ایک حدیث کا ٹکڑا, انہیں جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. کیوں؟ نسبت ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت فاطمہ صحابیہ ہیں, وہ اپنی جگہ, یہاں جسم کا ٹکڑا ہے. میں نے کہا نا امام ابو حنیفہ امام شافعی کا اختلاف اپنی جگہ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندھی تھی. حضرت عائشہ نے خریدا تھا ان کو, ان کا نکاح ہوا حضرت مغیث سے رضی اللہ عنہ. حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت بریرہ بہت اچھی رنگ روپ کی تھی اور حضرت مغیث حبشی تھے, طبیعت ملتی نہیں تھی. حضرت مغیث تو بہت چاہتے تھے حضرت بریرہ کو, لیکن حضرت بریرہ کا دل ادھر جھکتا نہیں تھا, کیا کریں, کنٹرول میں تو نہیں رہتا دل. ایسے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا. شریعت کا قانون ہے کہ کوئی باندی آزاد ہوتی ہے تو آزاد ہوتے ہی اسے حق ملتا ہے کہ اپنے نکاح کو وہ توڑے. حضرت مغیث کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت بریرہ اپنا نکاح توڑ لیں گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ گلیوں میں روتے پھرتے تھے, بہت درد تھا, صحابہ سے بولتے تم سفارش کرو تم سفارش کرو, بریرہ کو سمجھاؤ, تمہاری بیگم جا کر سمجھائے. آخر دربار نبوی میں پہنچ گئے, یا رسول اللہ مجھے اپنی گھر والی سے بڑی محبت ہے, اب اسے آزادی ملی ہے, وہ اپنا نکاح توڑ سکتی ہے, آپ اسے سمجھائیں. ان کے رونے کو درد کو دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بریرہ, جی یا رسول اللہ, مغیث سے نکاح نہ توڑو. حضرت بریرہ بڑی ذہین تھی, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نبی کا حکم ہے یا رائے ہے مشورہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں ہے, شریعت کا قانون نہیں ہے, شریعت نے تو تمہیں حق دیا ہے, میری رائے ہے کہ بیچارہ بہت رو رہا ہے, میرا مشورہ ہے کہ تم نکاح کو برقرار رکھو. نہیں یا رسول اللہ میں نہیں رکھتی نکاح بر, حکم ہوتا آپ کا تو وہ تو نبی کا حکم ہے, نبی کے حکم کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم, نبی کے فیصلے کے بعد کیا ہے؟ لیکن چونکہ یہ رائے ہے مشورہ ہے اور مجھے حق ہے اپنی خواہش پر چلنے کا, اس لیے میں الگ ہوتی ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رتی بھر ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا کہ بریرہ نے اپنا حق استعمال کیا. پیغمبر کا حکم ہوتا اور نہیں بولتی تو پھر ایمان نہیں رہتا. اس لیے اختلاف غلط نہیں ہے, میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ حضرات درمیان میں سن لیں. ایک کافر یا مشرک یا عیسائی یہودی, ان کے ہمارے درمیان اختلاف ہے, بہت بڑا اختلاف ہے. ایک خدا کو ماننے والے اور وہ ہزاروں خداؤں کو خدا کے سفارش کرنے والے ماننے والے, لیکن یہ سارا عالم یعنی دنیا کا ہر وہ شخص جس کے سینے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے, وہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی ہمارے ملنے کے لیے بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا, غار حرا سے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نیچے مکہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا, تو کس کی طرف بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہی مشرک لات اور عزا کی پوجا کرنے والے, بتوں کی پوجا کرنے والے, بتوں پر جانوروں کو قربان کرنے والے, انہی مشرکین کی طرف بھیجا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلے پہل حضرت خدیجہ گھر والی ایمان لائی, پھر حضرت ابو بکر صدیق بڑوں میں ایمان لائے, غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے, بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چار افراد کی تھی, نہیں اس وقت بھی کروڑوں افراد کی تھی. دو قسم کی امت ہے, یہ چار افراد جو تھے اس وقت ان کا نام تھا امت اجابت, یعنی نبی کے پکار پر جواب دینے والے, اور وہ جو کروڑوں افراد تھے ان کا نام تھا امت دعوت, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی جو ذمہ داری دی گئی انہی لوگوں کو بلانے کی دی گئی. تو یہ ہمارے نبی کی امتی ہیں, ان کے ساتھ بھی پیش آئیں محبت سے, انہیں فریق مخالف نہ سمجھیں, انہیں نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں, یہ نہ سمجھے کہ یہ جہنمی ہے. کیوں؟ انما العبرۃ بالخواتیم, اعتبار تو خاتمے کا ہے, کس کا خاتمہ کیسا ہوگا وہ صرف پروردگار جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. پھر انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں, دو آنکھیں ایک کان دو ناک والے ہیں, ہم بھی ویسے ہی ہیں. ہمارے دلوں میں وہی دل دھڑکتا ہے جو ان کے دلوں میں دھڑکتا ہے. جیسے علماء کا اختلاف ہے, 50 مسئلے میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کو, لیکن ہزاروں مسئلوں میں اتحاد ہے, ہزاروں مسئلے میں اتحاد ہے. قرآن کا پہلا حرف الحمد کا الف ہے سب کے نزدیک, اور والناسی کا سین آخری حرف ہے, سین کے زیر میں اتفاق ہے, الحمد کے الف کے زبر میں اتفاق ہے. اور اختلاف ہے تو وہ ایک 40-50 مسئلے میں, اس 40-50 کو اہمیت دیں. اور یہ جو ہزاروں مسئلوں میں ہم ایک ہیں اسے ہم اہمیت نہ دیں, یا ہماری دیکھا دیکھی آپ لوگ بھی گانے لگیں, پھر یہ تو دین کی بے ادبی ہے. کہ یہ علم تو اللہ سے منسوب ہے. ارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, بڑوں کا ادب کرو, من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا فلیس منا, جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے, نعوذ باللہ, اللہ حفاظت کر. اور ایک حدیث میں ہے, جو کسی بڑی عمر کے آدمی کو دیکھ کر اس کا ادب کرے تو اللہ تعالی اسے اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اس کے چھوٹے اس کا ادب نہیں کر لیتے. یعنی انہیں نانا بنے گا, دادا بنے گا, یہ ہے پیشین گوئی. لمبی عمر کرنے کا طریقہ ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے تاکہ بچے ہمیں بڑا سمجھ کر ہمارا ادب کریں. ہمارے بچے, باہر کے نہیں, ہمارے بچے. ایسے بچوں کو اللہ پیدا کریں گے جو اس کا ادب کریں گے. حدیث کے الفاظ کا ترجمہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سفید داڑھی والا ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ فرماتے ہیں اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. کیوں؟ صرف بڑا ہے, بزرگ ہے, نیک ہے, نہیں, ادب نسبت ہے. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنا وطن چھوڑ کر مکے میں جا کر رہ گئے تھے. مکہ گئے تو انہوں نے اپنے جوتے نکال دیے اور دوسرے رنگ کے, ہرے کالے اور لال اور ایک رنگ کے جوتے پہنتے تھے, کالے جوتے نہیں پہنتے تھے. کہ کعبے کا غلاف کالے رنگ کا ہے, کالا امامہ باندھتے تھے حضرت, کہ وہ تو سر پر رکھنے کی چیز ہے, ادب ہے. کہ اس رنگ کا ادب کریں گے وہاں رہتے ہوئے. آپ نہ پہنے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, ادب ہے ان کا. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اس لیے علماء کے اختلاف میں آپ اپنے مسلک پر عمل کریں, اعتراض نہیں. دوسرے مسلک کی بے ادبی کریں, یہ کلام اللہ کی بے ادبی ہے. کہ مسلک وہیں سے نکلے ہیں. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں, چونکہ قرآن میں ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِلَ الْمَرَافِقِ, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. اے ایمان والو, نماز کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو, فرض ہے. ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت, فرض ہے. سر کا مسح کرو, فرض ہے. وَأَرْجُلَكُمْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, ٹخنوں سمیت پیروں کو دھو, فرض ہے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اللہ نے ایک ترتیب بیان کی, اس میں قرآن میں پہلے چہرے کا, پھر ہاتھوں کا, پھر سر کا, پھر پیر کا تذکرہ ہے. اسی ترتیب سے کرنا فرض ہے. اگر ترتیب بدل گئی اور کوئی شخص استنجا خانے میں استنجا کرنے کے بعد وہیں نل میں پیر دھو لیا اور باہر بیسن میں آ کر ہاتھ اور چہرہ اور سر کا مسح کر لیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا امام شافعی کے پاس. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں چار چیزوں کا تذکرہ ہے اور اللہ نے واو سے تذکرہ فرمایا ہے. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کے بعد وَأَيْدِيَكُمْ, ترجمہ ہے چہرہ دھو اور ہاتھ دھو. اردو میں واو کا ترجمہ اور ہے. یہ اور کا لفظ جو ہے جمع کے لیے آتا ہے, دو چار چیزوں کو جمع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. جیسے مجھ سے ملنے سلیم بھائی آئے اور یوسف صاحب آئے اور رشید صاحب اور قدیر صاحب, تو سننے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ پہلے سلیم بھائی آئے پھر یوسف صاحب آئے, نہیں. چار آدمی آئے, کوئی بھی پہلا آیا ہو کوئی بھی بعد آیا ہو, پہلا اور بعد بولنا ہو تو بولیں گے مجھ سے ملنے سلیم بھائی آئے پھر یوسف صاحب آئے پھر قدیر صاحب پھر رشید صاحب. یہ پھر کا لفظ جو ہے ثم کہا جاتا ہے عربی میں. فغسلوا وجوہکم ثم ایدیکم کر کے اللہ فرماتے تو ترتیب واجب ہوتی, لیکن اللہ نے ایک ترتیب بیان کی ہے اس لیے ترتیب سے کرنا سنت ہے. یہ ہے اختلاف حضرت امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان. اس اختلاف کو لڑائی پر محمول کرنا اس لیے, یہ جو ہمارا اتحاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طاقت کو تم تصور نہیں کر سکتے, بڑی طاقت ہے اس میں. اور وہ اختلاف جس میں ایک دوسرے کو برا کہیں اس کے بارے میں قرآن نے کہا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. اس کے بعد وہ ایک گیا گزرا گدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بولنے کی ہمت کرے گا. اس نے جو ہمت کی وہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہے, ہمارے ایک دوسرے کو برا سمجھنے کا نتیجہ ہے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. ہو گیا, بے اطمینان ہیں ہم لوگ, اتنی ہمت بڑھ گئی ہے جسے چاہیں پکڑیں. کہاں سے آئی ہمت یہ؟ یہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ. ہمارا اختلاف اسے ہوا دینے والے سامعین اس پر نعرہ لگاتے ہیں گالیوں پر, ایک دوسرے کو برا کہیں تو نعرے لگاتے ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہے سبحان اللہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کافروں کو ایمان میں داخل کرنا، اور ہمارا مقصد ہو گیا ایمان والوں کو ایمان سے نکالنا. کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. ہمیں نہیں معلوم، ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ ہماری طاقت تیروں تلواروں میں نہیں ہے، بندوقوں بموں میں نہیں ہے، ہماری طاقت اللہ سے رشتے میں ہے. آنکھ بند کر کے روئیں اللہ کے دربار میں، کانپنے لگیں گے دشمن، ساری ہوا اکھڑ جائے گی ان کی، سامنے آنے کی ہمت نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، اگر تمہاری امت کی گردن نہ مارے، اگر تمہاری امت کو غلط اور برا نہ بولے، تو پھر کسی غیر کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. لیکن خود تم ایک دوسرے کو مارنے لگو، خود تم ایک دوسرے کو غلط کہنے لگو، تو پھر ہر غیر کو میں تم پر مسلط کر دوں گا، سب تم پر ظلم کریں گے. اور یہ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. وجہ یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن میں ہم کم ہیں، وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت کم ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ایم ایل اے کم ہیں، ایم پی کم ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نہیں ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے نہیں ہیں، دین کے نہیں ہیں، اور جو ہیں ان کو بھی نکالنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اسلام میں جو کامیابیاں ملی تو اس کے ساتھ شکستیں بھی ملی. اللہ تو وہی ہے جو حضرت آدم کو پیدا کیا، تب جتنا طاقتور تھا آج بھی اتنا طاقتور ہے. حضرت موسیٰ کو سمندر پار کرا کے فرعون کو جب ڈبویا تو جتنا طاقتور تھا اتنا ہی طاقتور ہے. نمرود کی ناک میں مکھی کو گھسا کر، مچھر کو گھسا کر برباد کیا اسے، تو جتنا طاقتور تھا اتنا ہی طاقتور ہے. پھر احد میں تکلیف کیوں ہوئی؟ حنین میں پریشانی کیوں ہوئی؟ کیوں ناراض تھا اللہ؟ نہیں، بتانا چاہتا تھا کہ یہ صحابہ ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، میں ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی مجھ سے. اس کے باوجود خرابی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے تو پریشانی ساتھ میں آتی ہے. ایمان مجھ پر یقین مضبوط ہوتا ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین میں تو زیادتی پر گھمنڈ آ گیا تھا، زیادتی پر تکیہ ہو گیا تھا، بھروسہ ہو گیا تھا، کام نہیں آئی زیادتی، پریشانی آئی. 1000 پر بھاری پڑنے والا پیٹ دکھایا ہے، تو ہمارا اندر جو ہے جسے دل کہتے ہیں وہ خراب ہوتا ہے تو پورا خراب ہو جاتا ہے. اس لیے اختلافات کو رکھیں، لیکن تم غلط ہو اسے ختم کریں. حنفی کسی زور سے آمین بولنے والے کو برا نہ بولے. زور سے آمین بولنے والا حنفی کو زور سے آمین بولنے پر مجبور نہ کرے، اسے غلط نہ کہے، پھر رحمتیں آئیں گی، پھر کامیابی آئیں گی، پھر طاقت بڑھے گی، رب بڑھے گا. یہ بے ادبی ہے، علماء کی، صحابہ کرام کی، اس لیے کہ صحابہ دونوں تھے، آمین زور سے بولنے والے بھی، آہستہ بولنے والے بھی. حنفی جو آہستہ آمین بولتا ہے، زور سے بولنے والے کو برا بولا تو وہ صحابہ کو برا بولے جیسا جو زور سے بولتے تھے، ویسے جو آدمی زور سے آمین بولتا ہے وہ آہستہ بولنے والے کو غلط اور برا بولے گا تو ان صحابہ کو برا بولنے کی طرح ہے. نہیں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اس لیے ادب کریں، ادب کریں. ہمارے بڑے اپنے شیخ کی بستی کے نام کے ساتھ شریف لگاتے تھے، اجمیر شریف کا لفظ جو لگا ہے وہ ان کے مریدین لگائے ہیں، کہ بستی کا بھی ادب، کہ ہمارے شیخ اس بستی میں رہتے ہیں، آرام کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز، اس بستی کا ادب کریں گے. ادب تو بہت اہم ہے، یہ سب بے ادبی کا نتیجہ ہے، اور معاف کریں یہ انگریزی تعلیم کا نتیجہ ہے، وہیں سے یہ مصیبت آئی، بے ادبی کی بیماری آئی. برا نہ مانے، علماء کی توہین، علماء کو معمولی سمجھنا، یہ سب وہیں سے آئی ہوئی بیماری ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے. جو خامخواہ پھنسے ہوں ان سب کو اللہ تعالی رہائی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہو تعالی جواد کریم، ملک قدیم، بر الرؤوف الرحیم، ورب الحلیم.